الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها، صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی دینی اور دنیاوی، مادی اور روحانی کیسی کیسی لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر فرمایا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اس قدر بارش ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو میری نعمتیں تم پر اس قدر ہیں، لا تعداد ہیں، کہ تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی لیکن میری نعمتوں کا شمار ختم نہ ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چل رہی ہیں. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جسے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے اور حدیث مبارک بخاری شریف میں ہے. ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ذمہ داری دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک تو وہ کہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسری وہ جو دو رانوں کے درمیان ہے، زبان اور شرمگاہ. ان دو چیزوں کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے بندہ مومن، تو فرمایا کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اسی طرح ترمذی شریف میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور میں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، نجات کی کیا صورت ہے؟ کوئی ایسا نسخہ عطا فرما دیں کہ جس سے نجات آسان ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ارشاد فرمائیں، بہت کام کا نسخہ عطا فرمایا. فرمایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہونا چاہیے کہ بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلو، فتنوں کے دور میں اپنے گھر کا ٹاٹ بن جاؤ. اور تیسری چیز فرمائی کہ اپنی خطاؤں پر روتے رہا کرو. تین چیزوں کا آپ نے کامیابی اور نجات کا نسخہ قرار دیا کہ زبان کو اپنے قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو کہ فتنوں کے دور میں، فتنوں میں مبتلا ہونے کے بجائے اپنے گھر کے ٹاٹ بن جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اپنے گناہوں کو، خطاؤں کو، برائیوں کو یاد کر کے آنسو بہایا کرو. ان تین چیزوں میں تمہاری کامیابی رکھ دی گئی ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی زبان کی آفتیں ہیں. بظاہر یہ زبان بہت چھوٹی سی، ہلکی پھلکی ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت بھاری بھرکم چیز ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سنبھالنے کے لیے ہمیں بہت تاکید فرمائی ہے. چونکہ اکثر و بیشتر زبان ہی کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں. جب تک زبان نہیں چلتی، نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ عدالت ہے، نہ کوئی مقدمہ ہے. جہاں یہ زبان چلی، سب کچھ کھیل خراب کر کے رکھ دیتی ہے. بزرگان دین نے وہ بہت ساری آیات اور احادیث مبارکہ یکجا کی ہیں کہ جس میں زبان کی بے احتیاطیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف سزاؤں کا تذکرہ فرمایا. آج ابتدا ہی میں شروع میں چند ایک وہ چیزیں کہ جو آفتیں زبان سے سرزد ہوتی ہیں، اس کو بیان کر کے پھر انشاءاللہ کچھ تشریح کی جائے گی. فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر پورا ایک مفصل مضمون تحریر فرمایا ہے، جس کے اندر زبان کی آفتوں کو ذکر فرمایا کہ زبان سے کون کون سی بڑی بڑی موٹی موٹی برائیاں سرزد ہوتی ہیں کہ بے احتیاطی میں صبح سے شام تک انسان ان جرائم کو کر لیتا ہے لیکن دھیان نہیں جاتا کہ میں نے کتنے بڑے بڑے بول بول دیے. سب سے پہلے فرمایا کہ کلام انسان کرے، گفتگو کرے، تو ایسی چیز میں کرے کہ جس کا کوئی نہ کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ ہو. بلا ضرورت کلام کرنا، گفتگو کرنا جس کا نہ کوئی دینی مقصد ہو، نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو، فرمایا کہ یہ کلام بھی انسان کے لیے وبال بنے گا. تو کلام کرنا کسی بھی ایسے معاملے میں جس کا کوئی دینی دنیاوی فائدہ نہ ہو، تو ایسا کلام بیکار ہے. اور جب ضرورت ہو گفتگو کرنے کی، تو دوسرے نمبر پر فرمایا کہ گفتگو بھی انسان اتنی کرے کہ جتنی ضرورت ہو، ضرورت سے زائد کلام کرنا وہ بھی عبث اور بیکار ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ بیہودہ باتیں کی جائیں، فحش، بیہودہ، لایانی، جس میں خواتین کا تذکرہ ہو، عشق و معاشقے کی داستانیں ہوں، فساق فجار کے تذکرے ہوں. آج کل کے زمانے میں فضول جب انسان بیٹھا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی اداکارہ کی، کسی گلوکارہ کی، کسی کھلاڑی کی، کسی سیاستدان کو لے کر گفتگو چھیڑ دی جاتی ہے، پھر اس پر تبصرے ہوتے ہیں. گھنٹوں گھنٹوں انسان
اپنی محفل کے اندر وقت پاس کرنے کے لیے کبھی اس کے تذکرے کبھی اس کے تذکرے، یہ سب کے سب زبان کے فتنوں میں سے فتنہ ہے. اسی طرح نمبر چار فرمایا کہ لا یعنی بحث و مباحثہ کرنا، یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے کہ حاصل کچھ نہ ہو، بحث مباحثہ کر کے انسان اپنے وقت کو ضائع کرے اور پھر اول فول زبان سے نکالے. بالخصوص دینی معاملات میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. انسان کو علم نہیں ہوتا، بسا اوقات بحث چھڑ جاتی ہے اور لا علمی کے اندر ہی وہ بسا اوقات زبان درازی کر بیٹھتا ہے، بعض دفعہ بے احتیاطی ہو جاتی ہے، تو آلتو فالتو بحث مباحثے سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. اکابرین امت نے ہمیں ایک مختصر سا نسخہ دے دیا، فرمایا کہ اپنا مسلک چھوڑو مت، دوسروں کا مسلک چھیڑو مت، اپنا کام سے کام رکھو. میں نے سیکھا ہے سمندر سے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا، اپنی موج میں رہنا. اپنے من میں انسان مگن ہو جائے، اپنے کام سے لگن ہو اور ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اپنے کام سے کام میں لگا رہے، فالتو لا یعنی بحث مباحثے میں پڑنا کہ جس کا حاصل بھی کچھ نہ ہو. بحث مباحثے بڑے طول پکڑ جاتے ہیں اور یہ نفرتوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں. آئے وقت نئے سے نئے موسم آتے ہیں، نئے نئے حالات آتے ہیں، کبھی سیاسی حالات، کبھی دینی، کبھی مذہبی، تو ہر موقع کے حساب سے کوئی نہ کوئی گفتگو چھڑی ہوئی ہوتی ہے. لا یعنی فضول بحث کرنا یہ بھی زبان کی آفت ہے. اسی طرح نمبر پانچ فرمایا کہ لڑائی جھگڑا کرنا، زبان سے ہی لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، دشمنیاں جنم لیتی ہیں. اور نمبر چھ فرمایا کلام کرنے میں بھی تکلف اور تصنع سے کام لینا، بناوٹی بنا بنا کے کلام پیش کرنا اور بہت تکلف کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ بھی زبان کا فتنہ ہے. اور فحش گالیاں دینا، بھول کر دیتی نہیں گالی، شریفوں کی زبان ہے کمینوں کی علامت، ہے رذیلوں کا نشان. اکثر و بیشتر حضرت والد ماجد رحمہ اللہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے اور بہت کام کا شعر ہے کہ بھول کر دیتی نہیں گالی، شریفوں کی زبان ہے کمینوں کی علامت، ہے رذیلوں کا نشان. تو فحش گالیاں بکنا یہ بھی زبان کا فتنہ ہے. اسی طرح بد زبانی کرنا، زبان کو ایسے انداز سے چلانا جس سے برائی نکل رہی ہو. نمبر نو فرمایا کہ لعنت کرنا، کسی پر پھٹکار پھینکنا، پھٹکار ڈالنا. بالخصوص عورتوں میں یہ عادت عام ہو جاتی ہے کہ بات بات پہ لعنت کر دیتی ہیں، تو اس سے اجتناب کی ضرورت ہے. گانا گانا یا عشقیہ اشعار پڑھنا یا اسی قسم کی دوسری تیسری لایانی چیزیں کہ جس سے انسان کے اندر دوری ہوتی ہو اور لایانی چیزوں میں انسان پڑھتا ہو، تو یہ سب چیزیں بھی زبان کے فتنے ہیں. حد سے زیادہ مذاق کرنا کہ بات بات پہ انسان بس چٹکلے چھوڑے جا رہا ہے، لطیفے پہ لطیفے سنائے جا رہا ہے، دوسروں کو ہنسانے کے لیے اول فول زبان سے نکالے جائے، تو فرمایا کہ حد سے زیادہ خوش طبعی کرنا یہ بھی زبان کی آفت ہے. استہزاء کرنا جس میں دوسرے کی تحقیر ہو یا جس کو وہ برا مانے، یہ بھی زبان کا فتنہ ہے کہ انسان مذاق کر رہا ہے بظاہر لیکن دوسرے کی دل آزاری ہو رہی ہے، دوسرے کی دل چکنی ہو رہی ہے، دوسرا شرمندہ ہو رہا ہے. یہ کسی بھی انداز سے اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کسی کو نشانہ بنا کر استہزاء کرے، تو یہ بھی زبان کا فتنہ ہے. کسی کا راز فاش کر دینا، یہ بھی زبان کا ایک فتنہ ہے کہ ایک راز انسان کے پاس تھا، اس کو زبان سے کھول کر بیان کر دیا. اسی طرح جھوٹا وعدہ کرنا کہ جو کام انسان کر نہیں سکتا اس کا وعدہ بھی نہ کرے، جب وعدہ کر لیا اور وہ جھوٹا وعدہ کر رہا ہے تو عند اللہ یہ خائن ہے. اسی طرح جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا، جھوٹ بولنا اس قدر بھیانک جرم ہے، معاشرے میں اتنا عام ہو چکا ہے کہ بات بات میں انسان جھوٹ بولتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بندہ مومن جھوٹ بولتا ہے اس قدر بھیانک بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے کہ فرشتے اس کے پاس نہیں ٹک پاتے، میلوں میل دور بھاگ جاتے ہیں. کہیں خطرناک تعفن اٹھ رہا ہو، جس طرح انسان وہاں رک نہیں پاتا، ناک دباتا ہے، رومال لگتا ہے، منہ چھپاتا ہے اور بچ کے نکلتا ہے، تو روحانی لحاظ سے بھی جس وقت انسان جھوٹ بولتا ہے تو ایسا تعفن اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نورانی اور پاکیزہ اور بابرکت مخلوق جو فرشتے ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے. فرمایا کہ میل و میل فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں اس بدبو کے تعفن سے. تو جھوٹ بولنا، اسی طرح غیبت کرنا، یہ سب سے بڑھ کر ہم لوگوں کی غذا بن چکی ہے اور اس سے بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ محفل میں بیٹھ کر انسان اس کی غیبت اس کی غیبت، پھر وہ بات گھومتے گھومتے جب وہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے فساد برپا ہوتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے میں نے تو یہ کہا تھا، میں نے وہ کہا تھا، اس کا سامنا کراؤ، اس کا سامنا کراؤ. سرے سے انسان جو برائی کا بیج ہے اس کو ہی نہ بوئے، غیبت ہی نہ کرے، زبان پہ تالا ڈال کے رکھے، تو کیا نوبت آئے کہ انسان کو پھر بعد میں صفائیاں پیش کرنی پڑیں. اکثر لوگ کہاں کرتے ہیں کہ ہم تو سچ کہہ رہے ہیں، یہ کام تو اس میں کیا ہے، یہ بات تو اس میں موجود ہے. فرمایا کہ لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم تو غیبت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو سچ بتا رہے ہیں. یہ شبہ بالکل بیکار اور محمل ہے، کیونکہ غیبت تو جب ہی ہوتی ہے کہ جب وہ بات سچ مچ اس کے اندر موجود ہو. اگر وہ چیز اس میں موجود نہ ہو پھر بھی اس کے اوپر وہ بات بیان کی جائے تو یہ تو الزام ہے، بہتان ہے. اس لحاظ سے غیبت سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ازواج مطہرات میں سے زوجہ محترمہ کتنی مبارک ہستی، کہ قرآن کریم میں ان کی تعریف اتار دی گئی، ان میں سے صرف ایک نے دوسری کو قد چھوٹا ہونے کے لحاظ سے صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیا، فرمایا کہ اس قدر تم نے گھناؤنا زہریلا عمل کیا ہے، ان کے ٹھنگنے پن کو ہاتھ سے ظاہر کر دیا وہ فلانی، اور اشارہ دے دیا چھوٹے پن کا ہاتھ سے اشارہ جو کیا، فرمایا کہ اس وقت تم نے اتنا زہریلا گھناؤنا عمل کیا ہے کہ اس عمل کا اگر اثر سمندر میں ڈال دیا جائے، گھول دیا جائے، فرمایا کہ پورے سمندروں کا پانی کڑوا زہر بدبودار ہو جائے، ہمیں اس کے زہریلے ہونے کا اندازہ نہیں ہوتا، رات دن صبح و شام اس کی برائی اس کی برائی، اور بلا ضرورت کسی کی غیبت کر کر کے جتنی غیبت کرتا ہے انسان اتنی ہی نیکیاں اپنے ذخیرے سے دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، قیامت کے دن جتنی برائی کی تھی اتنی برائی کے بدلے میں اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی، حاصل کچھ نہیں ہوتا، محفل گرم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر اس کی اس کی غیبت کر کے وقت پاس کر لیا جاتا ہے، برائیاں دل میں بٹھا دی جاتی ہیں، ایک کی برائی دوسرے کے دل میں دوسرے کے کان میں گھول دی جاتی ہے، لیکن زہریلا اثر اتنا ہے کہ ایک تو زہریلا عمل ہوا، دوسرا یہ کہ اپنی نیکیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ غیبت یہ سب سے بڑھ کر ہم لوگوں کی غذا بنی ہوئی ہے، اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ اور 17 نمبر پر فرمایا کہ چغل خوری کرنا، کہ ادھر جائے تو ادھر، ادھر جائے تو ادھر، ان کی باتیں یہاں تک، یہاں کی باتیں وہاں تک پہنچانا، اور پھر ان دونوں گروہوں کو لڑوا دینا، دونوں جماعتوں میں لڑائی اور توڑ پیدا کرا کر پھر انسان خوش ہو کہ دیکھو میں نے کیسا لگافا لگایا۔ تو چغل خوری کی عادت یہ بھی بہت بھیانک ہے کہ بڑے بڑے جرم اس کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ اسی طرح 18 نمبر پر فرمایا کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا یا خوش آمد کرنا، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور نمبر 19، بول چال میں باریک باریک غلطیاں کرنا، اس کا لحاظ نہ رکھنا، اور اکثر لوگ بہت بڑے بڑے گناہوں کی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر اس اوقات لطیفوں کے اندر، مذاق کے اندر، ہنسانے کے اندر بیچ میں کہیں فرشتوں کو لے آتے ہیں، کہیں جنت میں لے آتے ہیں، کہیں حوروں کا تذکرہ لے آتے ہیں، وہ چیزیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، جو دین اسلام کا ایک حصہ ہے، ہمارے ایمانیت کا حصہ ہے، بسا اوقات ہنسی اور مذاق کے اندر وہ تذکرے لا کر ایک استہزاء کے طور پر، حقارت کے طور پر، ہلکا جاننے کے لیے ہلکا بتا کر اس کو لطیفے کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، جرم بن جاتا ہے کہ انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ بسا اوقات اس کی زبان سے کیا کچھ نکل گیا۔ فرمایا کہ بول چال کے اندر غلطیوں کا لحاظ نہ رکھنا، اکثر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اوپر اللہ نیچے تم، اب یہ معمولی سی بات سمجھی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ بندے کو کہاں شریک کر رہا ہے، کہاں بندہ ایک حقیر جس کی اللہ کے سامنے، اللہ کی عظمت و شان کے سامنے کوئی حیثیت اور وقت نہیں، وہ کسی کے اوپر آسرا کرتا ہے اور امید رکھتا ہے، کہتا ہے کہ بس میرے لیے تو دو ہی، اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو معمولی سمجھ کر بیان کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑی برائی ہے۔ تو اس میں مساوات کا شبہ ہو رہا ہے کہ خالق اور مخلوق کو ایک قرار دے رہے کہ اوپر اللہ میرا مددگار ہے، نیچے تم میرے مددگار، تو اس قسم کے بول کے اندر، گفتگو کے اندر حد سے زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی زبان کو ہمیشہ لگام دے کر رکھے، جب بولے اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے۔ اور 20 نمبر پر فرمایا کہ علماء سے ایسے سوالات کرنا کہ جس سے کوئی دینی یا دنیاوی غرض وابستہ نہ ہو، لا یعنی سوالات، فضول سوالات، آج کل تو لوگوں نے بنائے ہوئے میسج کے طور پر، یہ بتاؤ اور وہ بتاؤ، یہ ہوگا تو وہ ہوگا، فضول سوالات کے جس سے کوئی مقصد حاصل نہ ہو، فرمایا کہ یہ سب چیزیں زبان کی آفتوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بھی اور جو بھی زبان کی آفات ہیں سب سے محفوظ فرمائے۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ زبان کو محفوظ رکھنے کا آسان طریقہ اور اس کا علاج یہ ہے کہ جب کوئی بات کہنے کا ارادہ کرو تو بغیر سوچے سمجھے مت کہو، کہ جو دل میں آیا فوراً کہہ بیٹھے۔ فرمایا کم از کم 2-3 لمحے ذرا سوچ لو کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں مناسب حال ہے کہ نہیں، اور سب سے اہم چیز یہ کہ یہ میرے مالک و خالق کو بری تو نہیں لگے گی، یہ جو بات میں کہنے والا ہوں، جو جملہ میں زبان سے نکالنے والا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والی ہو، پورا اطمینان اگر ہو کہ ہاں اس بات سے نہ سامنے والے کا کوئی نقصان ہے نہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، پھر فرمایا کہ اطمینان ہو تو انسان گفتگو کرے، بولے، مگر وہ بھی ضرورت کے مطابق، جتنی ضرورت ہو گفتگو کر لی، اور اس کے بعد پھر لایانی اور فضول گفتگو سے انسان اجتناب کرے۔ اگر ذرا سا بھی تردد ہو کہ کہوں یا نہ کہوں، ڈاوانڈول ہو، شش و پنج ہو، فرماتے پھر خاموش رہے، انشاءاللہ بہت بڑی بڑی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور نہایت سہولت سے آفات سے بچ جائے گا۔ یہ وہی ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت جو فرما رہے ہیں کہ علاج جو تجویز فرما رہے ہیں کہ اس سے زبان کی آفتوں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ جب کبھی انسان گفتگو کرنے لگے تو اس کا گفتگو کو جانچ لے کہ میری یہ گفتگو فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، اس کے بعد پھر انسان کلام کر لے اور جتنی ضرورت ہو اتنا کلام کر کے پھر انسان اپنی گفتگو کو ختم کر لے۔ تو یہ حضرت وہ کام کام کی چیزیں بیان فرماتے ہیں کہ جو ان کی زندگی کا نچوڑ ہے، اور ایک قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جو جو چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں حاصل کی ہیں ان کو بیان فرما لینے کے بعد ایک علاج تجویز فرما رہے ہیں کہ اگر زبان کی آفتوں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی گفتگو کرنے لگ جاؤ تو پہلے جانچ لو، پرکھ لو کہ کتنی گفتگو کرنی ہے، کیا کرنی ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنی زندگی میں اس کا اندازہ کریں تو بہت سکون کی زندگی انسان کو ملتی ہے، ورنہ جہاں بے احتیاطی میں انسان ہنسی مذاق کرتا ہے اور مذاق مذاق میں کوئی جملہ بول دیا، سامنے والا اس کو مذاق نہیں حقیقت میں لے کر، وہ آگے سے پھر ناراض ہو کر وہ جواب دیتا ہے، پھر یہ بات کرتا ہے، پھر وہاں سے بات بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ مسا اوقات کسی کی غیر موجودگی میں مذاق مذاق میں کوئی بات کہہ دی اور اگلے نے اس بات کو جب وہاں تک پہنچایا تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ بہت بڑا ایک پلندہ بن جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دلوں میں نفرتیں، دراڑیں اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور قسمیں اٹھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها، پوری کائنات کی عظیم الشان جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، مختلف چیزوں کی قسمیں کھاتے کھاتے اللہ پاک نے فرمایا ونفس وما سواها، قسم ہے انسان کی اور اس کی بناوٹ کی، فالہمہا فجورہا وتقواہا، اس انسان کو ہم نے اچھائی بھی برائی بھی دونوں چیزیں سکھا دی ہیں، خیر اور شر دونوں چیزیں اس کو سکھائی ہیں، اس کو تمیز عطا فرمائی ہے، برائی اور اچھائی سمجھائی ہے اور دونوں راستے اس کے سامنے کھول کے رکھ دیے۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، فسق و فجور کے راستے بھی کھلے ہوئے ہیں اور تقوی کے راستے بھی اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اب یہ اس کا امتحان ہے کہ ان دونوں راستوں کے اندر وہ کس راستے پر چلتا ہے، ایک راستہ رحمان کا ہے، دوسرا راستہ شیطان کا ہے، ایک راستہ جاتا ہے منزل اس کی جنت بنتی ہے، دوسرا راستہ جاتا ہے منزل اس کی جہنم بنتی ہے۔ الہمہا فجورہا وتقواہا، اس انسان کو پھر اس دار الامتحان میں لا کر خیر اور شر کے سارے راستے دکھا کر اب اس کو جانچا جا رہا ہے کہ کتنا یہ ہماری بات مانتا ہے۔ اس انسان کو اللہ پاک نے مختلف اعضاء سے تیار کیا ہے، انسان مختلف اعضاء کا ایک مجموعہ مرکب ہے، سر سے لے کر پاؤں تک کچھ اعضاء اس کے ظاہری ہیں اور کچھ اعضاء اس کے باطنی ہیں۔ پورے وجود کا جو بادشاہ ہے وہ ہے دل، اس دل کی حالت کے اوپر پورے وجود کا دار و مدار ہے۔ دل کو اگر سدھار لیا جائے، دل کو اگر سنوار لیا جائے تو پھر باقی اعضاء کی سلامتی، باقی اعضاء کا سدھار آسان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، سنو تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر گیا پورا وجود سدھر جائے گا، وہ بگڑ گیا پورا وجود بگڑ جائے گا، خبردار یاد رکھو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ دل اگر سدھر گیا سنور گیا تو پھر اعضاء سے بھی پھر انسان کے اچھے کام نکلتے ہیں، اچھے کام جاری اور ساری ہوتے ہیں۔ آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ انسان کو خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، آرزوؤں کا خون کرنا پڑتا ہے، خواہشات کو مٹانا پڑتا ہے، لیکن یہ کام کوئی اتنا آسان نہیں، بہت بھاری اور مشقت ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنے دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے۔ خواہش کہہ رہی ہے کچھ، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کہہ رہا ہے کچھ۔ یہاں امتحان ہوتا ہے کہ یہ کون سے راستے کو اپنا رہا ہے، جنت والے راستے کو یا جہنم والے طریقے کو، اس وقت اس کا امتحان خود اس کو بتا رہا ہے کہ یہ کامیاب ہو رہا ہے یا ناکام ہو رہا ہے۔ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ کہنے کا تو ہر ایک انسان دل لیے ہوئے، لیکن وہ دل جو صاف شفاف ہو آئینے کی طرح، اس کو رگڑے لگانے پڑتے ہیں، اس کو کسی اللہ والے کی صحبت میں اس کی منجائی، رگڑائی، صفائی، دھلائی کرانی پڑتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اس زنگ کو چمکایا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے۔ لکل شیء ثقالہ، ہر چیز کی چمک ہے، پالش ہے، چمک دمک ہے۔ وثقالۃ القلوب، دلوں کی پالش، ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالی کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد تب نصیب ہوتی ہے جب اللہ کو یاد کرنے والوں کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے کہ انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں بھی وہی شوق پیدا ہوتے ہیں. رات دن صبح و شام جو تذکرے سنتا ہے, چرچے سنتا ہے, سنتے اس میں بھی وہی شوق پیدا ہو جاتے ہیں. بزرگان دین جو فرماتے ہیں کہ ہر دکان پر وہی سامان ملے گا جو اس دکان کے بیچنے والے نے رکھا ہے, تو جب سبزی والے کی دکان پر ملتی ہے, لکڑی والے کی دکان پر, لوہا لوہے والے کی دکان پر ملے گا, ہر چیز اس دکان والے کے پاس ملتی ہے, تو فرمایا کہ اللہ کی محبت, اللہ کی یاد اس شخص کے پاس ملے گی جس کے دل کے اندر اللہ کی یاد بسی ہوئی ہو, وہ ہیں اللہ والے, اللہ کے دوست کہ جن کا تعلق اللہ تعالی سے مضبوط ہوا ہوا ہے. جب انسان ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو پھر اس کے دل میں بھی محبت کی شمع روشن ہو جاتی ہے, پھر وہ بھی اللہ والا بننے لگتا ہے, دوستی مضبوط ہوتی جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اللہ کا دشمن تھا, اللہ سے دور تھا, اللہ کا باغی تھا, غافل تھا, دنیا کی دلدل میں دھسا ہوا تھا, اللہ کے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا, آہستہ آہستہ یہ اللہ کا دوست بنتے رتبہ اور مقام پا گیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو سچی تڑپ دیکھی جاتی ہے, سچی طلب دیکھی جاتی ہے, بندے میں تڑپ کتنی ہے اور طلب کتنی ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے ایک شخص کا واقعہ لکھا کہ ایک چور تھا, بظاہر اپنا حلیہ ایسا اپنایا ہوا تھا جیسے صوفی ہو, اللہ والا ہو. تو ایک شخص آیا, کہا کہ میں آپ کی صحبت میں رہ کے اللہ والا بننا چاہتا ہوں. تو وہ تو اپنا حال جانتا تھا کہ میں تو دو نمبر ہوں, ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ, تو ویسے اس کو ترخاتا رہا, ٹالتا رہا, لیکن وہ بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا, سچی طلب کے ساتھ آیا تھا, درد دل لینا چاہتا تھا, اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتا تھا. تو اس کی نظر میں وہ شخص اچھا لگا کہ یہ اللہ والا ہے, مجھے اللہ سے ملائے گا اور مجھے بھی یہ اپنے وہ طریقے گر سکھائے گا جس سے میں بھی اللہ والا بن جاؤں گا, مجھے بھی اللہ کی معرفت اور محبت نصیب ہوگی. تو یہ کافی اس کو ٹلاتا رہا, لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ ٹلنے والا نہیں, تو اس نے ایک بہانہ کیا, کہا کہ دیکھو وہ فلانے علاقے میں جاؤ, فلانی جگہ پر جب پہنچو گے وہاں پر ایک خشک درخت ہے, اس درخت کے پاس جا کر ڈیرے لگاؤ اور وہاں اس درخت کو پانی دینا شروع کرو, جب وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے, پھلدار ہو جائے, تو اس کا پھل میرے پاس لے آنا, تب جا کر ہم تمہیں کچھ عطا کریں گے. یہ اس نے ٹالنے کے لیے ایک بہانہ بنایا اور اسے ایک ذمہ داری لگا دی. وہ شخص چونکہ سچی طلب لے کر آیا تھا, دل میں تڑپ تھی, چلا گیا وہاں ڈیرا بنا لیا اپنا, درخت جو خشک ہو چکا تھا, کافی مدت سے خشک پڑا تھا, اس درخت کے تنے کی اس کی کیاری بنائی اور وہاں سے پانی کا انتظام کر کے روز صبح شام پانی دے رہا ہے, اس کی گڈائی کر رہا ہے, دیکھ بھال کر رہا ہے, کھاد ڈال رہا ہے, محنت شروع کر دی. ایک دو تین چار نہیں, 12 سال لگے, 12 سال محنت کرتا رہا, اس کی محنت آخر کار رنگ لائی کہ وہ درخت جو خشک تنے کی شکل میں تھا, یہ چونکہ طلب صادق لایا ہوا تھا اور اس محنت کے نتیجے میں اور اختتام اور نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کو چاہ رہا تھا, جس محبت کے ساتھ, جس جذبے کے ساتھ وہ اس درخت کی خدمت کر رہا تھا کہ اس کے نتیجے میں ایک اللہ والا مجھے کچھ نور عطا کرے گا, کچھ گر سکھائے گا, کچھ تعلق مجھے ملائے گا جس سے اللہ تعالیٰ کی دوستی مجھے ملے گی. تو یہ مخلص تھا اور وہ کھوٹا تھا, لیکن اس مخلص نے جو 12 سال محنت کی, وہ درخت ہرا بھرا ہوا. ہرا بھرا ہونے کے بعد 12 سال کے بعد اس درخت میں پھل نکلے, پھل جمع کیے, توڑ کر لے آیا. وہ حیران رہ گیا کہ یہ تو خشک تنا تھا, میں نے تو اس کو ٹلانے کے لیے ذمہ داری لگائی تھی, لیکن یہ تو واقعتاً اس درخت پر محنت کر کے اور پھل حاصل کر کے لے آیا. فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں نے مل کر وہ پھل کھایا تو دونوں کی کایا پلٹ چکی تھی, اس کی وہ محنت ایسی رنگ لائی کہ یہ کھوٹا سی کبھی کھرا بن گیا, کہ جس جذبے کے ساتھ وہ اس درخت کے اوپر محنت کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے بندہ مجھے چاہ رہا ہے, میری طلب میں یہ محنت کر کے, 12 سال کے معمولی عرصہ نہیں, ایک طویل عرصہ گزار کر اس درخت کی آبیاری کر رہا ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی وجہ سے اس کو بھی توفیق مل گئی, ہدایت مل گئی, کہ دونوں نے جب اس درخت کا پھل کھایا تو دونوں کی کایا پلٹ گئی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندے کے جذبوں کو دیکھا جاتا ہے, سچے تڑپ کے, سچی طلب کے ساتھ اور سچی تڑپ کے ساتھ کوئی بھی بندہ جب اللہ کے کسی بندے کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کے دل میں بھی عشق و محبت کی شمع روشن ہوتی ہے, پھر اللہ والوں کے پاس رہ کر پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق ملتا ہے اور اس تعلق میں آبیاری ہوتی رہتی ہے, مستقل اس میں ترقی اور عروج ہوتا رہتا ہے. درخت ہے, گملہ لا کر گھر میں رکھ دیا جائے تو کچھ دن میں سوکھ جائے گا, لیکن صبح شام اس میں اس کی جو ضرورت ہے, ضرورت کے بقدر پانی ڈالا جائے اور بوقت ضرورت اس میں کھاد ڈالی جائے, بوقت ضرورت اس میں اسپرے کیا جائے, بوقت ضرورت اس کی کانٹ چھانٹ کی جائے, تو وہ درخت ہرا بھرا اور مزید پروان چڑھے گا. ایمان کا درخت بھی اللہ پاک نے ہمارے دل میں اگا دیا, لیکن اس درخت کی آبیاری بھی ضرورت, آبیاری کی بھی ضرورت ہے. خالی ایمان مل گیا لیکن درخت اگر اس کی آبیاری نہ ہو تو وہ صرف تنہ رہ جاتا ہے, پتے غائب, پھول غائب, پھل غائب. پھر شناخت انسان گم کر بیٹھتا ہے کہ یہ انسان ہے تو ہے کون, مومن مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا اس کے طرز زندگی سے, کچھ ظاہر نہیں ہوتا. لیکن اگر اس کو کوئی چمک دلانے والا, کوئی پالش کرنے والا مل جائے, سکانت القلوب ذکر اللہ, کہ دلوں کی پالش اور دلوں کی صفائی اور دلوں کا جو سیکل ہے جس کو قلعی کہا جاتا ہے, دلوں کی قلعی وہ اللہ کی یاد میں ہے. جب وہ اللہ کی یاد والوں کے پاس بیٹھتا ہے تو صبح و شام اس کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے, ایمان پروان چڑھتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان یزید و ینقص, ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. اگر اس کے اندر ایمانی حلاوت اور ایمان کو تازہ کرنے والی چیزیں مسلسل جاری اور ساری رہیں, اس کی آبیاری ہوتی رہے, ترقی ہوتی ہے, ایمان عروج کی طرف جاتا ہے. اور اگر بے پرواہی کی جائے, لاپرواہی بڑھتی رہے, تو اس میں بھی تنزل آتا ہے. تو دلوں کی پالش, دلوں کی صفائی, دلوں کی چمک آئینہ بنتا ہے. رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. تو اس کو دل بنانے کے لیے ذرا مجاہدے کرنے پڑتے ہیں, خواہشات کو پامال کیا جاتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دی جاتی ہے. موقع بموقع امتحان آتا ہے, رات دن امتحان آتا ہے, صبح و شام امتحان آتا ہے. دل چاہ رہا ہے کچھ, اللہ کا حکم بتا رہا ہے کچھ, پھر وہاں پر دل کی چاہت کو چھوڑ دیا جائے. آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے, تو کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے. جب خواہشات کو چھوڑے گا, اللہ تعالیٰ کی بات مان کر چلے گا, تو پھر بہت تیزی کے ساتھ یہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی دل کی صفائی بھی عطا فرماتے ہیں. پھر جب دل سدھر گیا, دل سنور گیا, پھر اعضاء کے اوپر بھی وہ سنوار نظر آتا ہے, وہ سدھار نظر آتا ہے, وہ خوبصورتی, وہ رونق, وہ پھر وجود کے اندر چھلکنا شروع ہوتی ہے. تو سب سے پہلے دل کی اصلاح ہو جائے, درد دل مل جائے, اور دل کے اندر وہ تعلق اور محبت مل جائے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ, وہ تو ظاہر بڑے منجے ہوئے انسان تھے, زندگی گزار گئے, اپنی فنا کر گئے, فنا فی شیخ تھے, فنا فی رسول, فنا فی اللہ کے مقام کو پا گئے. وہ فرماتے تھے, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. دنیا کے سارے تعلقات مٹا دیے, خواہشات چکنا چور کر دی, دل دھو دھلا کر صاف شفاف کر کے اب تیار ہے. کانچ کا صاف شفاف برتن دھلا دھلایا جس طرح تیار, تو فرمایا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, ایک ان سے کیا محبت ہو گئی, ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی, لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل, ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. اللہ کی محبت جب بندے کو مل جاتی ہے, پھر زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے. حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ, ٹھوکر لگی پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا, ہنسنے لگی. دیکھنے والے نے کہا کہ ٹھوکر لگی, چوٹ لگی, خون, وہ بھی پاؤں کا ناخن, کہ انسان کی جان نکل جاتی ہے. فرمایا کہ ٹھوکر لگانے والے کی طرف دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے, کہ وہ اللہ جس نے ہمیشہ نعمتیں دی, راحت اور آرام دیا, آج اس نے زخم بھی پہنچایا ہے, دیکھتا ہے کہ میں کیا کہتی ہوں. بندے کا تعلق جب اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے, تو پھر دنیا کے سارے قصے کہانی سب حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. پھر اللہ اور بندہ ہمیشہ ساتھ لگے رہتے ہیں, دوستی اور تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. تو دل کی دنیا اگر سدھر جائے, دل اگر سنور جائے, تو پھر اعضائے بدن کا سنوار بھی آسان ہو جاتا ہے. پھر اعضائے بدن کے اندر یہ اہم اہم جو نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی, بینائی ہے, سنوائی ہے, گویائی ہے, یہ بڑی بڑی نعمتیں, پھر ان کا تحفظ بھی آسان ہوتا ہے. ان میں اہم کردار ہماری آنکھوں کا ہے, ہمارے کانوں کا ہے, زبان کا ہے, شرمگاہ کا ہے. پھر انسان ان کو بھی سدھار کے رکھتا ہے, بچا کے رکھتا ہے, نیکیوں میں لگاتا ہے, گناہوں سے بچاتا ہے. شرمگاہ کا استعمال اگر حلال جائز طریقے سے ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں جائز تعلقات قائم کرتے ہیں, اللہ پاک اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. صحابہ حیران ہوئے, کہا یا رسول اللہ, ایک انسان اپنی خواہش نفس مٹا رہا ہے اور اللہ پاک ثواب دے رہے ہیں. فرمایا کہ اگر یہی خواہش ناجائز طریقے سے زنا کا ارتکاب کر کے پوری کرتا, تو اس کو وبال ہوتا کہ نہیں, گناہ ملتا کہ نہیں, لیکن اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا, جائز اور حلال طریقے کو اپنایا, تو ناجائز سے بچ کر حلال کو اور جائز کو اپنا کر اس نے اس خواہش کی تکمیل کی ہے, تو اس وجہ سے اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. یہاں تو ایک خواہش کے پورا ہونے پر بھی جب جائز طریقے سے تو ثواب مل رہا ہے. نگاہوں کا تحفظ, کانوں کا تحفظ, زبان کا تحفظ. پھر زبان وہ بنیادی چیز ہے کہ یہ اگر سمجھ جائے تو معاشرے کے تعلقات بڑے استوار رہتے ہیں، اچھے رہتے ہیں، بہت پیارے رہتے ہیں، پھر انسان بہت ہی صاف ستھری سلجھی ہوئی زندگی گزارتا ہے کہ اپنی زبان کو جب وہ قابو میں کرنا سیکھ گیا اب اس کی زبان سے کوئی زہریلا بول نہیں نکلے گا۔ یہ زبان جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا جسہ تو بہت چھوٹا سا ہے، ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، جرمہ صغیر، ڈیڑھ دو انچ کی ایک زبان ہے چھوٹی سی مختصر سی، جرمہ کبیر، لیکن جرائم اس کے بہت بڑے بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ جہنم میں جو لوگ گریں گے تو سب سے زیادہ بڑی وجہ کیا بنے گی؟ فرمایا کہ ان کے زبان کے بول، دو چیزیں جو لوگوں کو اندھے منہ جہنم میں گرائیں گی، فرمایا کہ ان کے زبان کے کرتوت اور شرمگاہ کا بیجا استعمال، حرام کاری، ان دو چیزوں کی وجہ سے لوگ دھلا دھڑ اوندھے منہ جہنم میں گریں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساوات کا زبان پکڑتے تھے، فرماتے تھے یہی وہ گوشت کا ٹکڑا ہے، یہی وہ حصہ ہے جس کی وجہ سے بکثرت لوگ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ آج تو اس زبان کی حفاظت آسان ہے، اللہ پاک نے اس کے چاروں طرف محافظ رکھے ہوئے، دانتوں کے بیچ میں ایک بند قلعے کے اندر اللہ پاک نے اس کو پیک کیا ہے، بتانے کے لیے کہ یہ زبان بہت سنبھال کر رکھنے والی چیز ہے، بہت تحفظ کے ساتھ چلنے والی چیز ہے، سنبھال کر چلاؤ گے تو ہمیشہ اس کے میٹھے پھل پاؤ گے، اگر غلط استعمال کر گئے، غلط بول بول گئے تو پھر بہت بڑے بڑے نقصانات بھی اسی کی وجہ سے اٹھانے پڑیں گے۔ تو اعضائے بدن کے اندر چھوٹا سا گوشت ایک لوتھڑا، جرمہ صغیر، جس کے وجود تو چھوٹا سا ہے لیکن جرمہ کبیر، یہ پہاڑوں سے بڑے بڑے جرائم کر بیٹھتا ہے، نفع بھی اس کے بڑے بڑے، نقصانات بھی اس کے بڑے بڑے۔ یہی زبان اگر صحیح طرح سے استعمال کر لی جائے تو منافع بھی بہت بڑے بڑے سے حاصل ہوتے ہیں، اور اگر غلط استعمال کر لیا جائے تو پھر نقصانات بھی بہت بڑے بڑے انسان کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں تضاد، یہ اللہ تعالیٰ کو غیظ و غضب دلانے کا باعث ہے۔ جو کہو وہ کرو، جو کرو وہ کہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو، فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کام تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ قول اور فعل یہ دونوں ایک ہونے چاہیے، حق اور سچ اس زبان سے نکلے اور انسان وجود سے بھی اپنے حق اور سچ کر کے دکھائے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس زبان کی قدر و اہمیت، قدر و قیمت اور منزلت بیان فرمائی کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ پاک نے ہر انسان کے ساتھ نگہبان نگران فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، فرمایا کہ جہاں اس نے کوئی بول بولا نگران نے فوراً اس کو لکھ لیا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر بولنے والے کے تلفظ کے ساتھ ساتھ وہاں نگہبان موجود ہے، ہر بول اس کا لکھا جا رہا ہے، ہر قول اس کا لکھا جا رہا ہے، پھر آخرت میں اس کے بول اور قول کو تولا جائے گا، کیا کچھ کہا کرتے تھے، کیا کچھ بولا کرتے تھے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی لفظ انسان زبان سے نکالتا ہے ہر ہر لفظ اس کا لکھا جاتا ہے۔ یہی زبان ہے کہ جب اچھا بول بولتی ہے تو کس قدر منافع حاصل کرتی ہے، برا بول بولتی ہے تو نقصانات۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ساری زندگی کفر و شرک، گناہ، نافرمانی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، جو دل چاہا کیا، جو دل چاہا کہا، ساری زندگی گناہ کرتے 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 ایک وقت وہ آیا کہ اس کو ہدایت کی توفیق ملی۔ فرمایا کہ زبان سے وہ صرف کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے ہی وہ توحید کا، رسالت کا اقرار کرتا ہے، فرشتے فٹافٹ اس کے اس بول کو لے لیتے ہیں، کلمہ توحید کا بول جو اس نے زبان سے نکالا ایک چھوٹا سا بول ہے، فرشتے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے کر آسمانوں کی طرف پرواز بھرتے ہیں، آسمانوں کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے بھی کچھ فرشتے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ فرشتے جو جانے والے ہیں، یہ جاتے والے فرشتے آنے والے فرشتوں سے جب ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اوپر والے فرشتے نیچے والے سے پوچھتے ہیں کہ کیا لے کے جا رہے ہیں، تو کہا کہ دنیا کے اندر اللہ کے ایک بندے نے توحید اور رسالت کا اعتراف اور اقرار کیا ہے، اس کے کلمے کو ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر یہ جانے والے فرشتے آنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم دنیا میں کیا لے کے جا رہے ہو، تو کہا کہ ہم اسی بندے کے لیے اللہ کی مغفرت کا پیغام لے کر جا رہے ہیں. ابھی کلام اس کا پاکیزہ کلمہ فضاؤں میں ہے, آسمانوں کی حدود بھی اس نے پار نہیں کی, ادھر سے رب ذوالجلال کی طرف سے مغفرت کا پیغام فرشتے لے کر آسمانوں سے نیچے اتر چکے ہوتے ہیں. یہ زبان چھوٹا سا بول اس نے بولا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن صدق دل کے ساتھ جب اس زبان نے اس کا اقرار کر لیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں ابھی تک یہ کلمہ وہاں نہیں پہنچا لیکن وہاں سے مغفرت کا پیغام نازل ہو جاتا ہے. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو لایا جائے گا, اس کے پاس 99 رجسٹر ہوں گے, جب اس کے رجسٹروں کو ترازو میں رکھا جائے گا, ہر رجسٹر فرماتے ہیں کہ اتنا طویل ہوگا کہ صرف کھولا جائے گا تو جہاں تک انسان کی نگاہوں کی انتہا ہے وہاں تک اس کے وہ رجسٹر پھیلا ہوا ہوگا. 99 رجسٹر لا کر ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں گے, اس شخص کا اس وقت کیا حال ہوگا کہ برائیوں کے 99 رجسٹر اور تا حد نگاہ ہر رجسٹر کی انتہا. فرمایا کہ اتنے میں ایک کاغذ کا پرزا بھی لایا جائے گا اور اس کو بھی ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا, تو یہ بندہ مومن کہے گا کہ یا رب آج کے دن ان 99 میرے رجسٹروں کے مقابلے میں میرے یہ کاغذ کا پرزا کیا کام آئے گا. ظاہر ہے کہ اس پر جو اس وقت وحشت اور دہشت اور خوف اور اپنا انجام سامنے ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی. تو بڑی عاجزانہ انداز میں اللہ میاں سے عرض کرے گا کہ یا رب میرے ان 99 رجسٹروں کے سامنے اس کاغذ کے پرزے کی کیا حیثیت. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے صبر کر, ابھی ہم تولتے ہیں تیرے اعمال کو اور دیکھتے ہیں تقابل کرتے ہیں, آج کے دن تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. فرمایا کہ اس کاغذ کے پرزے کو ایک پلڑے میں اور 99 رجسٹروں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ کاغذ کا پرزہ بھاری ہو جائے گا, اس کو کھول کے دیکھا جائے گا تو لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا یہ وہ کلمہ توحید ہے جو دنیا میں تو اخلاص کے ساتھ پڑھا کرتا تھا, گناہوں کے وہ 99 رجسٹر جو تا حد نگاہ پھیلے ہوئے تھے, فرمایا کہ وہ سب کے سب اس کے اس اخلاص والے کلمے کی برکت سے جو زبان سے ہی اس نے ادا کیا تھا, صدق دل سے ادا کیا تھا, آج کے دن وہ ہلکا پھلکا کاغذ کا ٹکڑا اور 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا. یہ زبان بہت چھوٹی ہے لیکن اس زبان کو حرکت دے کر اللہ کی یاد میں لگانے والا, اللہ کے ذکر کو اس پر جاری کرنے والا, اپنے دل کو پاک رکھنے والا, جتنا ذکر اللہ ہو فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے, اور ہر چیز کے زنگ کو صاف کرنے کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ دلوں کا زنگ کس طرح صاف ہوگا؟ فرمایا کہ تلاوت کلام پاک اور موت کی یاد. موت کو یاد رکھا کرو کہ نہ جانے کب موت آ جائے. موت کو یاد رکھنے والا اکثر و بیشتر دنیا کے دھوکوں سے بچ جاتا ہے, کسی کو نقصان پہنچانے سے, خرد بد کرنے سے, گناہ کرنے سے اکثر و بیشتر بچت ہو جاتی ہے موت کو یاد رکھنے والے کی, کہ جو ڈرتا ہو کہ یار چھوڑو گناہ کروں گا ایسا نہ کہ موت آ جائے. پل پل پہ موت سے ڈرنے والا گناہ سے بچ جاتا ہے, اور موت سے غافل لینے والا وہ گناہوں کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے. تو فرمایا کہ دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کی دو چیزیں ہیں, ایک حدیث میں تو ذکر اللہ فرمایا, اور اس والی حدیث میں فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت جو زبان ہی سے ہوتی ہے. تلاوت کلام پاک انسان کر رہا ہے, دل کا زنگ صاف ہو رہا ہے, اور فرمایا کہ موت کی یاد. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو ذمہ داری سونپی ہوئی تھی کہ تم وقتاً فوقتاً میرے سامنے موت کی یاد والی آیات, کوئی احادیث, کوئی واقعہ, کوئی قصہ سناتے رہا کرو, تاکہ ظاہر امیر المؤمنین تھے پوری دنیا کی بادشاہت اور مصروفیات کام کاج. تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ میں موت سے غافل ہو جاؤں, تو تم وقتاً فوقتاً مجھے موت کی یاد دلاتے رہا کرو. تو وہ صبح سے شام تک آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے, وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی آیت پڑھ دی, کوئی نہ کوئی قصہ سنا دیا, کوئی حدیث مبارک پیش کر دی, موت کی یاد دلایا کرتے تھے. ایک زمانہ گزر گیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ بھائی اب تمہاری چھٹی, اب مجھے تمہاری ضرورت نہ رہی. وہ حیران ہوا کہ حضرت ایک زمانے سے آپ نے میری ذمہ داری لگائی تھی اور آج میرے فارغ کر رہے ہیں, وہ کیوں؟ فرمایا کہ اب میرے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے جو مجھے موت کی یاد دلاتی رہے گی. اب بڑھاپا شروع ہو چکا ہے, بالوں میں سفیدی آ گئی, اب مجھے کسی وائس کی ضرورت نہیں. اور آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی, اس میں لکھا تھا کفا بالموت واعظا, موت سب سے بڑا واعظ ہے. جس نے موت کو یاد رکھا گویا کہ واعظ اس کو واعظ کر رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے, سمجھا رہا ہے, برائی سے روک رہا ہے, نیکی کی ترغیب دلا رہا ہے. شرط یہ کہ وہ موت کو یاد رکھے, کفا بالموت واعظا. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، یکے بعد دیگرے سارے چلے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ دلوں کو زنگ دور کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں، قرآن کریم کی تلاوت، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ موت کی یاد۔ جو ان دونوں چیزوں کو اپنائے گا دل صاف شفاف ہوگا، پھر زبان سے بھی بڑے پاکیزہ بول نکلیں گے۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ ایک بڑے بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے دل کی مثال ہنڈیا کی ہے، زبان کی مثال چمچ کی ہے۔ چمچ ہمیشہ ہنڈیا سے وہی چیز نکالا کرتا ہے جو ہنڈیا میں موجود ہوگا، زردہ ہے تو زردہ نکالے گا، بریانی ہے تو بریانی، قورمہ ہے تو قورمہ، کھیر ہے تو کھیر، شیر ہے تو شیر، جو چیز ہنڈیا میں ہوگی وہی چمچہ نکال کے باہر لائے گا۔ فرمایا کہ زبان کی مثال چمچ کی، دل کی مثال ہنڈیا کی۔ دل کے اندر اگر ظلمت ہوگی، کدورت ہوگی، غلاظت بھری ہوگی، فرمایا کہ زبان کے اوپر بھی ہمیشہ انسان کے برے بول آئیں گے۔ اسی لیے چمچ تو ہانڈی سے وہی نکالے گا جو ہانڈی کے اندر موجود ہے، اور اگر دل کی دنیا سدھر چکی ہوگی، دل اچھا ہو چکا، دل سنور چکا، دل صاف شفاف ہے، اس میں نور بھرا ہوا ہے، انوارات معرفت بھری ہوئی ہے، تو فرمایا کہ زبان سے ہمیشہ اس کے پاکیزہ بول نکلیں گے۔ تو دل کی حالت درست ہو جائے، اور پھر جو اعضاء رئیسیہ اور اہم ترین جو جزو بدن اللہ پاک نے عطا فرمائے، ان کے سوار کے اندر زبان، اس کو لگام دے دی جائے، پھر اس لگام کا صحیح استعمال ہو، اس زبان کا صحیح استعمال ہو، پہلے تولو پھر بولو والا مزداق ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دانا حضرات نے بڑا اچھا تجربہ بیان فرمایا، فرمایا کہ سمجھدار عقل مند انسان ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے، نادان بیوقوف احمق وہ ہمیشہ بول کر سوچتا ہے۔ دانا انسان ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے کہ مجھے کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کس سے کہنا ہے، کس سے نہیں کہنا۔ اور فرمایا کہ نادان ہمیشہ بول کر پھر سوچتا ہے کہ او ہو میں نے کیا بول دیا، پھر وہ لاکھ مرتبہ سوری کرتا رہے، پھر اس کے سوری سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ زبان کا بول وہ تو بڑے گہرے اثرات رکھتا ہے، تلوار کا زخم تو پھر بھی جسم کو لہو لہان کرتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم ہے وہ دل کو زخمی کرتا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے کوئی بات زبان سے نکال دی، دل ٹوٹ کے چکنا چور ہو چکا، اب بعد میں وہ لاکھ معذرت کرے، معافی مانگے، لیکن وہ دل کا ٹوٹنا وہ پھر دوبارہ تھوڑی سے ہی ہوتا ہے۔ ہمدردیاں، خلوص، دلا سے تسلیاں، دل ٹوٹنے کے بعد تماشے بہت ہوئے، دل توڑ کے چکنا چور کر دیا، دل آزاری کر دی، کسی پر طنز اور استہزاء کر دیا، کوئی بڑا زہریلا بول بول دیا، حقارت بھرا جملہ بول دیا، اگلا آدمی ٹوٹ کے چکنا چور ہو گیا۔ جب بعد میں عقل ٹھکانے آئے، غصہ ٹھنڈا ہوا، بعد میں معذرت لاکھ انسان کرے، لیکن دل کی جو بات تھی وہ زبان سے نکل چکی۔ اللسان سفیر الجنان کہا جاتا ہے کہ زبان دل کی سفیر ہے، دل تو اندر ہی اندر ہے، وہ خود بول نہیں سکتا، دل کی ترجمانی زبان کرتی ہے، دل میں جو چیز ہوتی ہے وہ زبان کے ذریعے باہر آتی ہے۔ تلوار کا زخم وہ جسم پر آ کر لگ جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم وہ دل کی گہرائیوں میں جا کے زخمی کرتا ہے، پھر تلوار کا زخم صحیح ہو جاتا ہے، مندمل ہو جاتا ہے، مرم پٹی سے صحیح ہو جاتا ہے، لیکن دل کے لگے ہوئے زخم، وہ مرنے انسان مر جاتا ہے، وہ دل کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تلواروں کے، نیزوں کے اور خنجر کے اور تیر کے زخم تو پھر بھی بھر جایا کرتے ہیں، لیکن زبان کے زخم زندگی بھر نہیں بھر پاتے۔ تو اس لحاظ سے یہ زبان جس کی احتیاط کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کا وجود تو بہت چھوٹا ہے لیکن جرم اس کے بہت بڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوبیاں بھی بیان فرمائی کہ جب انسان اس زبان کو صحیح استعمال کرے گا، سنبھل کر چلے گا، تو بہت بڑے بڑے منافع حاصل کرے گی۔ کہ ابھی ایک کلمہ طیبہ کا بول بولا ہے، آسمان سے مغفرت کا پیغام نازل ہو رہا ہے، اور یہی زبان جب اس سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جرم کرتا ہے تو چار گواہ سرے دس اس کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں، مجرم جب جرم کرتا ہے، گناہ گار جب کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی قصوروار کوئی قصور کرتا ہے، تو فرمایا کہ ہاتھ کے ہاتھ چار گواہ تیار ہوتے ہیں، خود اس کا اپنا وجود کا ایک ایک عضو، ہاتھ پاؤں یا جس جزو بدن سے وہ گناہ کر رہا تھا، آنکھ کا گناہ ہے تو آنکھ، کان کا گناہ ہے تو کان، زبان کا گناہ ہے تو زبان، ہاتھ کا گناہ ہے تو ہاتھ، پاؤں کا ہے تو پاؤں، شرمگاہ کا تو شرمگاہ کا، دل دماغ کا ہے تو دل دماغ، جس جزو بدن سے گناہ کر رہا ہے تو وہ بھی، اور ساتھ میں پورا وجود انسان کا گواہ بنتا ہے۔ کل قیامت میں ضرورت پڑنے پر یہ انسان کا خود اپنا وجود گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے مجھ سے فلاں فلاں گناہ کرائے تھے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جس در و دیوار میں، جس مکان میں، جس زمین پر، جس چھت کے نیچے، جس دیواروں کے بیچ میں اس نے گناہ کیا تھا، وہ در و دیوار بھی اس کے اوپر گواہ بن جاتے ہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ کرامن کاتبین، جو دو فرشتے یہاں اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں، وہ بھی گواہ بن جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے اس نے گناہ کیا. اور چوتھے نمبر پر جس صحیفہ اعمال کے اندر اس کے گناہ کو لکھا جاتا ہے، وہ بھی اس کے اوپر گواہ بن جاتا ہے کہ ہاں اس نے گناہ کیا. لیکن جب اسی زبان کو حرکت دی، صدق دل سے سچا بول دیا، استغفر اللہ ربی، سچی توبہ کیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے سچے بول کی برکت سے اللہ پاک آنن فانن ان چاروں گواہوں سے گواہی کو ختم کر دیتے ہیں. کہ اگر صداقت کے ساتھ توبہ کی ہے، سچا ہے، اپنی توبہ میں نادم ہے، استغفر اللہ ربی، فرمایا کہ ابھی وہ توبہ کے کلمات بھی پورے نہیں کر پاتا کہ اللہ پاک کی طرف سے مغفرت جاری کر دی جاتی ہے. تو وہ چار گواہ جو قائم ہوئے تھے، خود اعضائے بدن، درو دیوار، دونوں کرامن کاتبین اور وہ نام اعمال، ان چاروں گواہوں سے بالکل نسیہ منسیہ کر کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے. فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو اس کے گناہ پر ایک بھی گواہ موجود نہیں ہوگا. دنیا کا تو دستور ہے، جب انسان کوئی جرم کر لیتا ہے پھر وہ عدالت کے اندر بری کر دیا جاتا ہے، مسا اوقات بے قصور ثابت ہوتا ہے تو عدالت اس کو باعزت طریقے سے بری کرتی ہے، لیکن وہ سارا مقدمہ، اس کی سماعت، اس کی نکھٹ پڑت اپنے ریکارڈ میں محفوظ رکھتی ہے کہ فلانے کا مقدمہ آیا تھا، یہ کیس تھا، یہ اس کی گواہی، یہ شہادت، یہ معاملات تھے اور اس کے اندر یہ بری ثابت ہوا، لیکن ریکارڈ کو محفوظ رکھا جاتا ہے. اللہ کی عدالت ایسی ہے کہ بندہ سال ہا سال زندگی گناہ کرتے کرتے بالوں کی سفیدی لے کر آخری عمر میں جب وہ سچی توبہ کر رہا ہے، زبان کو حرکت دی، رب اغفر لی، فرمایا کہ مغفرت کے الفاظ پورے نہیں ہوتے، اے رب مجھے معاف فرما دے، ابھی اس کا بول پورا نہیں ہوتا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو معافی عطا فرما دیتے ہیں. اس زبان کا صحیح استعمال ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات بھی پاتی ہے اور نوازشات کی بارش ہوتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کا غلط استعمال ہو تو پھر فرمایا کہ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم. کوئی طنز، کوئی استہزاء، کسی کی حقارت، کسی کو ہلکا جاننا، کسی کو بیوقوف بنانا، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا. لا يسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جو جس کا مذاق اڑا رہا ہے، مذاق اڑایا جانے والا شخص، وہ اس سے بہتر ہو. اور عورتوں کو بھی کہا کہ عورتیں بھی کسی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس مذاق اڑانے والے سے زیادہ بہتر ہو. اللہ تعالیٰ تو منع فرما رہے کہ مذاق مت اڑاؤ، اور اگر بندہ اپنی زبان چلا کر دوسروں کو ہنسانے کے لیے کسی کو نشانہ بنا کر اس کا مذاق اڑائے اور دوسروں کو دو منٹ کے لیے ہنسانے کے لیے کسی کی تحقیر کر دے، تذلیل کر دے، کسی کی دل آزاری کرے، کسی کے عزت نفس کو مجروح کرے، تو معمولی عمل ہے. بظاہر محفل کو گرمانے کے لیے کسی کو نشانہ بنایا اور کسی کو ذلیل کر کے لوگوں کو ہنسا دیا، خوش کر دیا، محفل گرما دی، لیکن جرم کتنا بڑا بھیانک کر بیٹھا. کہ اللہ تعالیٰ کی منع کرنے کے باوجود کہ مذاق مت اڑانا، لا يسخر قوم من قوم، اللہ تعالیٰ کو ہر بندہ عزیز ہے، ہر بندہ محبوب ہے، وہ منع فرما رہے ہیں کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. تمہیں خود اپنی حالت کا کیا معلوم، اس صورتحال میں پھر بھی انسان مسا اوقات بات کو ہلکا جان کر کسی کے ساتھ طنز کر دیا، کوئی استہزائی معاملہ کر دیا، کوئی جملہ کس دیا، کوئی مذاق اڑا دیا، بات تو آئی گئی ہو گئی، لیکن کس قدر بھیانک عمل کر گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لی. تو غرض یہ کہ زبان جو اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال ہو تو بڑے بڑے انعامات حاصل ہوتے ہیں، اس کا غلط استعمال ہو تو بڑے بڑے وبال بھی پھر آیا کرتے ہیں. وقت مکمل ہوا، مضمون پھر بھی باقی ہے انشاءاللہ. اعضائے بدن کے اندر اگر یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہیں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کبھی یہ نعمت جب ضائع ہوتی ہے، پھر اس وقت انسان کو قدر ہوتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت مجھ سے چھن گئی. آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، زبان دی ہیں، بڑی بڑی نعمتیں، انسان بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، ہر نعمت کس قدر قیمتی ہے. ہو جاتا ہے زندگی میں کبھی بھی انسان کے اوپر امتحان آتا ہے کہ بولنے والا انسان بولنے سے لاچار ہو گیا، فالج کا ٹیک، وہ بول نہیں پا رہا، چل نہیں پا رہا، سمجھا نہیں پا رہا، اس وقت انسان سوچے کہ کتنی عظیم نعمت اس سے چھن گئی. بینائی اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، انسان کس قدر بد نظری کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک جاننے والے نمازیوں میں سے ہیں، شوگر کی وجہ سے ان کی بینائی پر اثر ہوا، بینائی جاتی رہی۔ ایک دن آتے ہوئے روڈ پر، میں بھی آ رہا تھا مدرسے سے، وہ بھی آگے آگے بائک پر کسی کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے آ رہے تھے، جو ان کی کیفیت میں نے دیکھی تو اچانک دل پر ایک جھٹکا لگا کہ نظروں والے، آنکھوں والے، بینائی والے کیسے آنکھیں اٹھا اٹھا کر بد نظری کرتے ہیں، غیر محرموں کو تاڑتے ہیں، تاکتے ہیں، اپنی مسلمان بہنوں پر اور ماں بیٹیوں پر کس قدر حوث بھری نظریں ڈالتے ہیں، زہریلے اثرات لیتے ہیں۔ لیکن وہ جن کی بینائی جا چکی، وہ سواری کر رہے تھے موٹر سائیکل پر اسی بھرے معاشرے کے اندر، لیکن ان کی گردن کا حال یہ تھا کہ بالکل جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، بالکل دو سواریوں کے درمیان گردن جھکی ہوئی ہے۔ آج آنکھیں نہ رہیں تو دیکھنے کا وہ ماحول ہی نہ رہا کہ سر اٹھائے انسان، ادھر سر گھمائے۔ آنکھوں والوں کو قدر کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے عظیم الشان نعمت دے رکھی ہے۔ ایک بوڑھے انسان تھے جو آخر عمر میں انتقال کے وقت نابینا ہو چکے تھے، فرمایا کرتے تھے میری بینائی جانے کی وجہ مجھے لگتی ہے کہ میں جوانی میں بہت فلمیں ڈرامے دیکھا کرتا تھا، کوئی فلم کوئی ڈرامہ ایسا نہیں ہوتا تھا جو میں نے نہ دیکھا ہو، مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے اس گناہوں کی سزا اللہ پاک نے دنیا ہی میں مجھے دے کر نابینا کر دیا۔ لیکن توبہ طائب کر کے آخر عمر میں بہت اچھے انداز سے گئے، اور بالکل ایسے لگتا تھا جیسے ان کو پہلے سے وقت معلوم ہے، بار بار وقت پوچھ رہے تھے کہ ابھی کیا بجا، ابھی کیا بجا۔ رات کے تقریباً 11 بجے کے آس پاس کا وقت تھا، اس وقت فرمایا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، پھر اٹھ کے داڑھی واڑی صحیح کی اور اس طرح صحیح ہو کر بیٹھ کے جس طرح انسان کسی جانے کی تیاری میں ہو، اور پھر کلمہ پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھتے پڑھتے اچانک اسے لیٹ گئے۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا، دو ان کے عزیز آئے ہوئے تھے، قریبی بھانجے بھتیجے، گاؤں کی بات ہے یہ، ہمارے استاد کے ایک علاقے کی، تو ان کے یہاں یہ واقعہ پیش آیا، تو وہ جانا چاہ رہے تھے، کہا نہیں ابھی رک جاؤ، زبردست ان کو روک کے رکھا۔ اور پھر جب یہ وقت آیا تو بینائی تو جا چکی تھی، ہر تھوڑی دیر بعد وقت پوچھ رہے تھے اب کیا بچا، اب کیا ٹائم ہوا، اب کیا ٹائم ہوا۔ اور جب ایک خاص وقت جب ہو گیا تو اٹھ کر پھر تیاری کی اور کہا کہ بالکل داڑھی واڑی صحیح کر کے جیسے انسان نکلنے کے لیے تیاری کرتا ہے، بیٹھ گئے باقاعدہ بیٹھ کر، پھر کلمہ پڑھتے 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 اچانک روح پرواز کر کے، تو خاتمہ بڑا پیارا تھا، سچی توبہ کر لی تھی، اللہ پاک کو منا لیا تھا۔ لیکن ان کا اپنا بیان یہ تھا کہ جوانی میں کوئی فلم کوئی ڈرامہ میں نے نہیں چھوڑا کہ جو نہ دیکھا ہو، لگتا یہ کہ شاید جیتے جی اللہ پاک نے میری بینائی اسی لیے لے لی۔ کان ہے، زبان ہے، اعضاء بدن ہے، ہر نعمت، بہت بڑی بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ اس نعمت کو گناہوں میں استعمال کرنا، مالک و خالق کی نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ بہت بڑی احسان فراموشی ہے۔ پورے وجود کو، بالخصوص زبان کو، نگاہوں کو انسان گناہوں سے بچا کے رکھے، اطاعت اور فرما برداری میں لگا کے رکھے، اور دل کی دنیا بدلنے کی فکر میں انسان لگ جائے، جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ انسان دوستی تعلق قائم کرے، تو خود بخود صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، اچھوں کی صحبت تجھے خود بخود اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت خود بخود تجھ کو برا بنا دے گی۔ پھول جس مٹی پر پڑا ہوتا ہے وہ مٹی بھی خوشبودار ہو جاتی ہے، اور گوبر جس مٹی پر گرتا ہے وہ مٹی بھی بدبودار ہو جاتی ہے۔ تو صحبت کا خود بخود اثر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی نصیب فرمائے، گناہ اور برائیوں سے بچنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ زندگی میں عظیم و شان نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں، ہر نعمت کو اللہ پاک دوام و استحکام عطا فرمائے، اور اپنی محبت میں، اپنے تعلق میں، اور جو اللہ پاک نے فرمایا کہ میری قدرت کی نشانیوں کو دیکھا کرو میری معرفت کے حصول کے لیے، اللہ کرے کہ ہم ساری کی ساری ان نعمتوں کو اسی انداز سے استعمال کرنے والے، دیکھنے والے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔ دعا کی درخواست ہے، محترم جناب اکرم صاحب، ان کے سر میں چوٹ تکلیف ہے، اللہ پاک آرام عطا فرمائے، شفا کلی عطا فرمائے۔ ہمارے نمازیوں میں سے ایک نمازی ہیں، محترم جناب عبدالعزیز صاحب، صفحہ اول کے 5 وقتہ نمازی ہیں، وہ سر سید تھا، ان کے علاوہ سی 3 کے، وہ کافی دور کے علاقے سے مستقل 5 نمازوں میں پیدل چل کے آ کے، پیدل جانا مستقل، وہ سال سن کا معمول ہے۔ 4-6 دن پہلے ان کو بھی موٹر سائیکل والے نے آتے جاتے ٹکر ماری، تو ان کے بھی سر میں چوٹیں آئیں، ہاتھوں ہاتھوں میں، ادھر ادھر چہرے پہ بھی کافی ورم ہے، آج کل شاید نمازوں میں بھی نہیں آ پا رہے۔ تو فرمائے کہ اللہ پاک محترم جناب عبدالعزیز صاحب کو بھی تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ رضوان صاحب، تنویر میاں، حمزہ کی والد ماجدہ، شکیل عثمانی صاحب، ان کے والد ماجد، اللہ پاک ان سب کو صحت کلی عطا فرمائے۔ اسی طرح ریحان کی دادی صاحب، آج ان کے انتقال ہوا، اللہ پاک ان کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ اے الہ العالمین، آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں زندگی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اللہ ہم سب کی زندگیاں دراز فرمائیے، خیر اور برکتوں سے مالا مال فرمائیے، ہمیں جسمانی اور روحانی تمام امراض سے نجات عطا فرمائیے، صاف ستھری پاکیزہ محبوبیت والی زندگیاں عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو اپنا پکا تعلق نصیب فرمائیے. ربا کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اے اللہ آپ ہم سب کو اپنی ذات عطا فرمائیے, اپنی محبت عطا فرمائیے, اپنا پکا تعلق نصیب فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت نصیب فرمائیے, اتباع سنت عطا فرمائیے. اپنی زندگی کو پاک و صاف گزارنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. دنیا کے دلدلوں سے, دنیا کے یا اللہ دھوکوں سے ہم سب کو نکلنا آسان فرمائیے. اے الہ العالمین ہم سب کو دین اور دنیاوی لحاظ سے خوشحالی والی زندگی عطا فرمائیے, پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے, وہ زندگی نصیب فرمائیے جس میں آپ بھی خوش ہوں, آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہوں. اے الہ العالمین اغیار کی نقالی سے, گناہوں والی زندگی سے ہم سب کو دوری نصیب فرمائیے. ہمارے پورے وجود کو یا اللہ صاف شفاف فرما دیجیے, اندر بھی سنوار دیجیے, باہر بھی سنوار دیجیے, ظاہر اور باطن کی نورانیت عطا فرمائیے, پاکیزگی عطا فرمائیے, ہمارے دلوں کو جنا عطا فرمائیے, ظاہر کو نور عطا فرمائیے, عبادات اور طاعت کی حلاوت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور و فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے, بیماروں کو تندرستی عطا فرمائیے, مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کو مشکلات سے نجات عطا فرمائیے, بے روزگاروں کو حلال اور برکت کی روزیاں عطا فرمائیے, جو برسر روزگار ہیں اس کو دوام اور استحکام عطا فرمائیے, بے مکانوں کو ذاتی مکان عطا فرمائیے, بے سواریوں کو ذاتی سواری عطا فرمائیے, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور خوشیوں کا سامان بنائیے, بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین رشتوں کے سلسلے میں آسانیاں پیدا فرمائیے, ہر خیر عطا فرما کر پوری امت مسلمہ کو شرور و فتنوں سے نجات عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارا یہاں جمع ہونا, کہنا اور سننا قبول و منظور فرمائیے. اے الہ العالمین ہمارے اکابرین کے فیوض اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے, ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنا دیجئے. اے الہ العالمین اخلاص عطا فرمائیے, اخلاق عطا فرمائیے, وہ تمام کام ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے جن کے ذریعے ہماری آخرت سمر جائے, دنیا ہماری اچھی بن جائے. اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرما کر آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.